起。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. موضوع گفتگو حماسۂ حسینی ہے اور اس فرصت کی آخری محفل ہے. عرض کیا تھا کہ حقیقتاً کربلا کے ساتھ جو عناوین جچتے ہیں، جو کسی قدر روح کربلا کو نمایاں کر سکتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں، ان میں سے ایک مناسب ترین عنوان عنوان حماسۂ حسینی ہے. کہ البتہ یوں نہیں کہ فقط یہ عنوان تنہا کافی ہو حقیقت کربلا کو بیان کرنے کے لیے اور منعکس کرنے کے لیے، لیکن ایک پہلو اس عنوان سے بخوبی روشن ہوتا ہے کہ یہ قیام بصورت حماسہ ہے. عرض کیا تھا کہ حماسہ کے اندر چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ کہ ایک آگاہانہ انتخابی اور ارادی راستہ ہو حماسہ ہونے کے لیے، اور دوسری خصوصیت حماسہ کے لیے یہ ہے کہ یہ رزمی ہو اور مبارزاتی ہو، مزاحمتی ہو، اس کے اندر ایک مزاحمت کا پہلو پایا جاتا ہو. اگر رزمی نہ ہو، مبارزاتی نہ ہو اور مزاحمتی نہ ہو، تو اس صورت میں ہم اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن حماسہ کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتی یہ چیز. اور ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس میں سختی اور صلابت اور دشواری بھی ہے کہ جو اس کو حماسہ بناتی ہے. اور چوتھی خصوصیت وہی جو عرض کیا تھا کہ دلاوری شجاعت اس کے اندر موجود ہو، ایک دلیرانہ اقدام ہو، دلاورانہ اقدام ہو. ان سارے صفات کے مجموعے سے ایک شے یا ایک قیام حماسہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری صفات بطور اتم کربلا میں موجود ہیں، قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام میں موجود ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ہم سید الشہداء کے اس مقدس قیام کو سمجھنے کے لیے، جو ایک عمیق بحر کی حیثیت رکھتا ہے اور عمیق اور گہرے سمندر کی حیثیت رکھتا ہے، اوقیانوس کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے جو تقاضے ہیں اس کے وہ ہم پورے کریں. اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنیت بدلیں، اپنے اندر بنے ہوئے جو غبار ہیں اور حصار ہیں وہ توڑیں ہم، اور خدا سے یہ دعا مانگیں، وہی دعا جو رسول اللہ نے طلب کی تھی، رب ارنی الاشیاء کما ہیا، کہ خدایا ہمیں حقائق اس طرح سے دکھا جس طرح حقائق ہیں، ہمیں اس طرح سے حقائق دکھا، نہ اس طرح سے جو ہماری عینکیں ہیں، نہ اس طرح سے جیسے ہم چاہتے ہیں، نہ اس طرح سے جیسے ہماری خواہشات ہیں، نہ اس طرح سے جیسے ہمارے مفادات ہیں، نہ اس طرح سے جیسے ہمارا کلچر یا ہماری تہذیب و ثقافت ہمیں دکھاتے ہیں. یعنی حقائق کو مسخ کر کے نہ دکھا ہمیں، حقائق کو بگڑا ہوا نہ دکھا ہمیں، حقائق کو اپنی حقیقت سے پھرا ہوا اور منحرف اور محرف تحریف شدہ حقائق نہ دکھا ہمیں، ہمیں حقائق اس طرح سے دکھا جس طرح سے حقائق موجود ہیں، جس طرح سے حقیقتیں ہیں. انہی حقیقتوں میں سے ایک بہت عظیم حقیقت کربلا ہے، کربلا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، ایک حقیقت پسندانہ فلسفے کا نام ہے، ایک حقیقت پسندانہ راستے کا نام ہے، ایک حقیقت پرست اور حق پرست ہی کربلا تک پہنچ سکتا ہے، ایک خیال باف، خیال پرداز اور تخیلات کے گھوڑوں پر سوار انسان ہرگز وادی کربلا میں نہیں جا سکتا، وہ کہیں اور تو جا سکتا ہے لیکن ہرگز حقیقت کربلا کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا، چونکہ تخیل کو راہ نہیں ہے کربلا میں، حقیقتاً کربلا میدان دیگر ہے، اس تک جانے کے لیے انسان کو حقیقت پسند اور حق پرست بننے کی ضرورت ہے، بس ایک اندرونی غبار اپنے آپ سے دھونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ کربلا کی راہ میں جو حائل دیواریں بنا دی گئی ہیں اور جو رکاوٹیں ایجاد کی گئی ہیں ان دیواروں کو پھلنگنے کی ضرورت ہے، جو خرافات کی دیواریں ہیں، جو تخیلات کی دیواریں ہیں، جو ثقافتی اور کلچرل اور رسومات کی دیواریں ہیں، جو آبائی دین کی دیواریں ہیں، الہی دین کے راستے میں جو کھڑی کی گئی ہیں، ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے، ان دیواروں میں ان سے عبور کر کے ان کے پس دیوار حقائق، چھپے ہوئے حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں حقیقت کربلا سمجھ میں آئے، اس وقت کربلا ہمیں افسانہ نہیں بلکہ حماسہ نظر آئے گا ہمیں کربلا، ورنہ جو حقیقت تک نہیں پہنچیں گے وہ چھ بسا اس کو افسانہ بنا دیں۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا ایک انتخابی راستہ تھا، ایک جبری اور ایک حالات کا پیدا کردہ ایک حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک اختیاری انتخابی چیز تھی جس کو چنا سید الشہداء نے، تمام اس کے لوازمات سمیت چنا، اس کی تمام خصوصیات سمیت اس کو انتخاب کیا، اور آگاہانہ اور عالمانہ اور عارفانہ انتخاب کیا، پہلے بتایا کہ میرا انجام یہ ہوگا، پہلے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ یہ ہوگا، میری بہو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے لاشوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی بتایا کہ ہماری لاشوں کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی آگاہانہ راستہ انتخاب کیا، اور فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، میں ایک دوراہے پہ لا کھڑا کیا گیا ہوں، یعنی میرے سامنے دو راستے تھے، میں دونوں پہ جا سکتا تھا، میں عزت کے راستے کو بھی انتخاب کر سکتا تھا، میں ذلت کے راستے کو بھی انتخاب کر سکتا تھا، لیکن چونکہ میں امام عزت ہوں میں ہرگز ذلت کے راستوں پہ چل نہیں سکتا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی، ہم ذلت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم نے عزت کا راستہ انتخاب کیا، لیکن عزت کا راستہ چمکتی تلواروں کا راستہ ہے، برہنہ شمشیروں کا راستہ ہے، اور سے شاخہ انی کے تیروں کا راستہ ہے، اور بڑے بڑے نیزوں کا راستہ ہے، اور گھوڑے کی ٹاپوں کا راستہ ہے، اور تپتے سہارا کا راستہ ہے، اور پیاس کا راستہ ہے، کٹے ہوئے گلوں کا راستہ ہے، کٹی ہوئی گردنوں کا راستہ ہے، ان سروں کا راستہ ہے جو نوک نیزہ پہ بلند ہوں، رسن میں بندے جانے کا راستہ ہے، یہ ہمیں پسند، ہمیں معلوم ہے عزت کا راستہ یوں طے ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ عزت کا راستہ انتخاب کرنا ہے، چونکہ دنیا کو بتانا ہے ہم نے، اسوہ قائم کرنا ہے ہمیں کہ عزت کے راستے کس طرح طے ہوتے ہیں، چونکہ آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں قیامت تک اس دوراہے سے گزر کے جائیں گی، اس دوراہے پر بیٹھ کر ایسا نہ ہو کہ لوگ اچھے اچھے عناوین اور اچھے القابات کے ساتھ ذلت کے راستے پر چل کر اس کو حکیمانہ اور دانشمندانہ راستے نہ کہنے لگیں، کبھی ذلت کے راستوں کو دانشمندی کہا جاتا ہے، کبھی ذلت کے راستوں کو دوراندیشی کہا جاتا ہے، کبھی ذلت کے راستوں کو ہوشیاری کہا جاتا ہے، کبھی ذلت کے راستوں کو ترقی پسندانہ راستے کہا جاتا ہے، لیکن عزت کے راستے شمشیروں کے راستے ہوتے ہیں، ممکن ہے انہیں بغاوت کہا جائے، ممکن ہے انہیں کچھ بھی نام دیا جائے، بینروں سے نہیں پتا چلتا، القابات سے نہیں پتا چلتا راستے کیسے ہیں، راستے اپنے اثرات بتاتے ہیں کہ کون سے راستے ہیں، اس لیے فرمایا کہ عزت کے راستے پہ نشان چھوڑنا ضروری ہے، حسینیت یعنی عزت کا راستہ، حسین یعنی عزت کا امام، حسینیت حسینی یعنی عزت کے راستوں پہ چلنے والی قوم، پیروکار حسین ابن علی یعنی جنہوں نے عزت کا انتخاب کر لیا، چن لیا راستہ، اور مصائب سمیت چن لیا عزت کا راستہ، ظاہر عزت کے راستے مصائب کو چھوڑ کر نہیں چنے جا سکتے، انتخاب یہاں نہیں ہے کہ اس کے مصائب چھوڑ دیں اور اس کی عزت ڈھونڈ لیں ہم، جب عزت کے راستوں میں چلنا ہے تو اس کے لیے مصائب کے راستے ہیں، اس کے لیے سختیوں کے راستے ہیں، محرومیوں کے راستے ہیں، قید و بند کے راستے ہیں، جلاوطنی کے راستے ہیں. عزت جو قومی عزت سیکھ لیں اور عزت سے جینا سیکھ لیں، آسائش طلب قومی، رفا طلب قومی اور نعمتوں میں غرق ہونے والی قومیں، نہ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ عزت کے راستے کیا ہیں. امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے، توجہ کریں یہ جملہ نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یا نعمتوں کی بدبختیوں میں غرق ہو جاؤ یا محرومیوں کی بدبختیوں میں غرق ہو جاؤ، یا نعمتیں تمہیں بدمست بنا دیں یا محرومیتیں تمہیں بدبخت بنا دیں، اور ایک طبقہ بدمستی میں بے ہوش ہو جاؤ اور ایک ہمیشہ بدبختی کے شکوے کرتا رہے. نہ بدبختیاں تمہارے معنی بنے، نہ بدمستیاں تمہارے معنی بنے. اس بیچ میں ایک راستہ جاتا ہے جو بدبختوں اور بدمستوں کے بیچ سے ایک راستہ خوشبختوں کا جاتا ہے، سعادت مندوں کا راستہ نکلتا ہے. وہ در حقیقت کربلا ہے. نقوش کربلا نے اس لیے چھوڑے ہیں، یہ شمیں اس لیے راہ عزت پہ جلی ہوئی شمیں. شہداء، امام خمینی فرماتے ہیں کہ شہداء صرف ایک لاش کو شہید نہیں کہتے، صرف ایک کٹی گردن کو شہید نہیں کہتے، بلکہ عزت کے راستے میں جلی ہوئی شمع کو شہید کہتے ہیں. عزت کے راستوں میں جلی ہوئی شمع کو شہید کہتے ہیں. اس لیے یہ منطق شہادت انسان کو فلسفہ کربلا سمجھا ہے، اس وادی سے انسان کو سمجھا ہے. یہ جو قوم سیکھ لیں عزت کے راستے سر بڑھائے، لیکن انہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ صبر کا راستہ، استقامت کا راستہ. صبر خاموشی بھی نہیں ہے، صبر یعنی استقامت، صبر یعنی مقاومت، صبر یعنی ان راہوں کو ہر صورت میں طے کرنا اور پیچھے نہ ہٹنا، اور کسی کے ورغلانے میں نہ آنا، کسی کی ہمدردیوں میں. مدینے میں کتنے ہمدرد آئے، ہمدردیوں کے ساتھ روکنا چاہا، کسی کے ہمدردیوں میں نہ آنا. ہمدردانہ راستے، جو غلط راستے بتائے جائیں ہمدردی کے ساتھ، ان میں نہ آنا، ان سے دھوکہ نہ کھانا. ہوشیاری کا راستہ، بیداری کا راستہ، اور سختیوں اور صلابت کا راستہ. حماسے میں سختی اور صلابت ہے. صلابت یعنی سختی، سہولت، شدت. جس چیز کے اندر شدت ہو، سہولت ہو، صلابت ہو، اس کو حماسہ کہتے ہیں. جہاں پر نرمی ہو، نرمی یعنی جہاں پر جھکاؤ ہو، جہاں جھک جائے وہ نہ، وہ حماسہ نہیں ہے. وہ روح ہے حماسی نہیں ہے جو جھک جائے کسی ستمکار کے سامنے، جھک جائے، خم ہو جائے. جو البتہ اس حماسے کے ساتھ خضوع بھی ہے، اس حماسے کے ساتھ خشوع بھی ہے. اگر اس موضوع کو بیشتر پڑھنا چاہتے ہیں تو معلوم نہیں ابھی وہ کتاب میسر ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے کی چھپی ہوئی ہے، اگرچہ کم تعداد میں چھپی ہوئی تھی، حضرت استاد کی کتاب، آغائے جوادی عملی دامہ ذل العالی کی کتاب ہے، حماسہ و عرفان اردو میں ترجمہ ہے. معلوم نہیں ابھی ملتی ہے، میسر ہے یا نہیں ہے. بارکیف اگر نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کو فراہم کریں. اگر اس کربلا کا یہ پہلو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے حماسہ کربلا، کیا چیز ہے، اسے سمجھیں آپ. ایک دفعہ پھر سب چیک کر لیں اپنے موبائل کے، بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو، نہ میرے لیے ہو، نہ آپ کے لیے ہو، اور نہ سننے والوں کے لیے. آف کر دیں ابھی فیلن کو. اس کتاب کا نام ہی حماسہ و عرفان ہے، یعنی کربلا میدان عرفان بھی ہے اور میدان حماسہ بھی ہے. حماسہ و عرفان دونوں ایک ساتھ ہیں. اور حضرت استاد کی تعبیر کے مطابق اصل عرفان کے بغیر حماسہ خلق نہیں ہو سکتا، اور جس عرفان میں حماسہ نہ ہو وہ عرفان نہیں ہو سکتا. جو عارف حماسی نہ ہو، جو شجاع نہ ہو، جو دلیر نہ ہو، جو یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکتا ہو وہ اصلا عارف نہیں ہو سکتا. لہذا عارف کے لیے حماسی ہونا ضروری ہے اور حماسی کے لیے عرفان ضروری ہے. لہذا کربلا میدان عرفان بھی ہے اور میدان حماسہ بھی ہے. اصل عرفان سے ہی تو حماسہ آتا ہے. عرفان یعنی معرفت خدا اور خوف خدا سے انسان دشمن خدا سے نہیں ڈرتا. یہ خوف ایسا ہے جو انسان سے ہر خوف دل سے نکال دیتا ہے, شجاعت پیدا کرتا ہے, دلیری پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. ایک صفت جو موضوع ختم نہیں کرنا, نہیں میرا مقصد ہوتا ہے موضوع تکمیل کرنا, آپ بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ سحر حاصل باس ہوگی اور موضوع جتنا خوشا ہوگا تھا. ہم ایک تعبیر کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی اس کو غلط العام ہے یا غلط العوام ہے, کہتے ہیں موضوع تشنا رہ گیا. موضوع کبھی تشنا نہیں ہوتا, انسان تشنا ہوتا ہے. موضوع تو تشنا نہیں ہوتے, انسان تشنا ہوتے ہیں. مقصود یہ نہیں تھا کہ یہاں پر تھوڑی بہت لگی ہوئی پیاس بھی بجھا کے چلا جاؤں میں. مقصود یہ تھا کہ تھوڑی بہت لگی ہوئی پیاس کو بڑھکا کے چلا جاؤں اور نہ لگی ہوئی پیاس لگا کے چلا جاؤں. لہذا پیاس لگانا مقصود ہے, پیاس بڑھانا مقصود ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمارا درد یہ نہیں ہے کہ ہماری پیاس بجھانے والا کوئی نہیں ہے, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں پیاسا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم پیاسے نہیں ہیں, پیاسے ہو جائیں پھر سب کچھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. ہمیں پیاس نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مصنوعی, بس اوقات ہوتا ہے انسان پیاسا نہیں ہوتا, مصنوعی شربت دیکھ کر اظہار کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے, پھر دو گھونٹ پسند کے نہیں ہوتے, دو گھونٹ بھر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے مجھے. آپ پیاسے نہیں, چونکہ پیاسا وہ پھر شربتوں کے پیچھے نہیں جاتا, پیاسا چشموں کے پیچھے جاتا ہے. اور خدا نے چشمے اسی لیے بنائے کہ پیاسے آئیں وہاں پر. پیاس نہیں ہے ہمارے اندر. اور یہ شکوا سب کو تھا, سب جو بھی بزرگ آیا جس نے آ کر قوم کو, کسی قوم کو بیدار کرنا چاہا, اسے جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ پیاس نہیں تھی لوگوں کے اندر, تڑپ نہیں تھی لوگوں کے اندر. آئمہ معصومین کا شکوہ خدا سے یہ تھا کہ ان کے اندر تو پیاس ہی نہیں ہے, ہمیں چشمہ بنا کے روانہ کر دیا لیکن جن گلیوں میں روانہ کر دیا وہاں کے رہنے والوں کو پیاس ہی نہیں ہے, پیاس ہی نہیں ہے ان کو. اور یہی شکوہ علامہ اقبال کو بھی تھا کہ اضطراب نہیں ہے تمہارے اندر, اضطراب نہیں, مضطرب نہیں ہو. ایک غفلت کے اطمینان میں غرق ہو. اطمینان دو جگہوں سے آتا ہے, ایک یقین سے آتا ہے, ایک غفلت سے آتا ہے. یقین سے اطمینان کی حد تک پہنچے ہوئے بہت کم ہیں, اکثریت غفلت کے اطمینان میں سوئے ہوئے ہیں. غفلتوں نے مطمئن رکھا ہوا ہے, ہمیں مطمئن نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. غفلتوں کے اطمینان نے ہمیں ہماری پیاس بجا دی ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, تیرے بہر کی موج میں اضطراب نہیں. مشکل تیری یہ نہیں ہے کہ تیرے اندر بہر نہیں ہے, اس میں موج نہیں, اس موج میں اضطراب نہیں, تیری موج مضطرب نہیں ہے, تیرے اندر تلاطم نہیں ہے, تیرے اندر تڑپ نہیں ہے, تیرے اندر پیاس نہیں ہے. اور یہ پیاس بجھ جاتی ہے جب انسان کو نشے پلائے جائیں. پیاسوں کو جب نشے پلا دیے جائیں انہیں پیاس کا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم پیاسے ہیں. جب نشے پلا دیے جائیں, اور نشے منشیات صرف ہیروئن میں منحصر نہیں ہے, شراب و ہیروئن نہیں ہے, یہ تو معمولی منشیات ہیں جو کچھ لحظوں کے لیے انسان کو نشہ دے دیتی ہیں. ایسے نشے ہیں جو عمر بھر انسان کو نشے میں مست کر دیتے ہیں, اور وہ اعتقاد اور افکار کے اور نظریات کے نشے ہیں جو پلا دیے جاتے ہیں. یہ نشے ہیں جو قوموں کو بیدار نہیں ہونے دیتے, یہ نشے ہیں جو قوموں کو سلا دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور انہی نشوں کو اتارنے کے لیے واقعہ کربلا ہوا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, یہ امت جد جو نشے میں مست ہو گئی ہے, میں اس کو اس بےحزی کے نشے سے جگانے آیا ہوں. وہ شوق یہ نشے ہیں, یہ لوریاں ہیں جو سنی ہیں. ایک خصوصیت جو عرض کرتا ہوں آخری, آج کی فرصت کی آخری, نہ کہ اس موضوع کی آخری خصوصیت, وہ یہ ہے کہ حماسہ مزاحمتی ہوتا ہے ہمیشہ، اس کو حماسہ کہتے ہیں جس میں مزاحمت کا پہلو ہو. حماسے کے معنی میں یہی شامل ہے کہ مزاحمت، جیسے پہلے دن سے شروع بات یہیں سے کی تھی کہ بس فلسطینی تنظیم حماس، اس کا نام حماس رکھا گیا، اس حماس کا معنی یہی، جیسے دو ٹرمیں جو ہمیں سمجھ میں، ایک انتفاضہ سمجھ میں کہ انتفاضہ کا معنی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں انتفاضہ پارٹی کا نام ہے، نا انتفاضہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، انتفاضہ یعنی اٹھان، ابھار، جوش، ابال، اس کو انتفاضہ کہتے ہیں، جو چیز دبی ہوئی لاوا کہیں اگر اکٹھا ہو، وہ لاوا اگر پھٹ کے نکلتا ہے اس کو انتفاضہ کہتے ہیں، یعنی بیست کے معنوں میں ہے. بیست جس طرح انبیاء کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا بیست، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، مبعوث کیا خدا نے انبیاء کو، مبعوث کیا، مبعوث کرنا روانہ کرنے کو نہیں کہتے، بھیجنے کو بھی نہیں کہتے، مبعوث کرنا، بعث، بعث یعنی بڑکایا، پہلے پہلے رسول کو بٹھا کے خوب بڑکایا، اکسایا، تپانا کہتے ہیں کسی کو، تپا دیا اس آدمی کو، بس وقت ہوتا ہے کسی کے خلاف ہم تپاتے ہیں کسی آدمی کو، بڑکاتے ہیں خوب اس کو، اکساتے ہیں، بھر کے بھیجتے ہیں اس کو. دیکھے ہوں گے نا یہ مناظر، گھروں میں بیٹھ کر کسی دوسرے کے خلاف، کسی رشتے دار کے خلاف، کسی پڑوسی کے خلاف بڑکا کے بھیجتے ہیں، اور جب بڑکا ہوا آدمی آتا ہے، اور جب ابھرا ہوا آدمی آتا ہے، جب بڑکایا گیا آدمی آتا ہے، پھر ہم کہتے بھی ہیں کہ کسی نے اس کو بڑکا دیا. خوب یہ تو ہمارے بڑکائے ہوئے ایسے ہیں کہ کسی کی عزت اور آبرو جا کے خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بڑکائے ہوئے جن کو خدا بڑکائے بیٹھ کر، جن کو خدا اکساتا ہے بٹھا کر، اکسایا پہلے خوب، مبعوث کیا، منبعث کیا. منبعث وہ نہیں ہوتے کہ جنہیں دعوتیں دی جاتی ہیں. بڑکائے ہوئے کو کہتا ہے، اکسائے ہوئے کو کہتا ہے کہ آؤ بات کرو، اسے تو دعوت کا منتظر نہیں ہوتا، اسے تو وعدے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وعدہ دیں گے ہم، اگر یہ کام کرو تو ہم یہ ٹافی دیں گے آپ کو، چاکلیٹ دیں گے آپ کو. جب بڑکایا ہوا ہے تو وہ اس کو بلکہ روکنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بس کافی ہو گیا، تھوڑا اکسایا. خدا نے انبیاء کو اکسایا، خوب اکسایا، حق کے ساتھ اکسایا، جس مواد سے اکسایا وہ حق تھا، اس قدر بھرا ان کے اندر حق، اس قدر راسخ کر دیا ان کے اندر حق. سید الشہداء ایک حقیقت ہے، منبعث، ایک وجود منبعث جس کو حق نے بڑکا دیا تھا، حق پر بڑک اٹھے، اور جو حق پر بڑک اٹھے اب کسی کے مشورے سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہمدردوں کی ہمدردی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، بزدلوں کی دانش مندی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، مکاروں کے دھوکے سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، حتی یزید کے ظلم سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. جسے ایک دفعہ خدا بڑکا دے، جسے ایک دفعہ خدا بڑکا دے، خدا اکسا دے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. ایک منبعث حقیقت، یہ انتفاضہ ہے، یہ بیست انتفاضہ ہے. حماس یعنی مزاحمت، مزاحمت کس کے مقابلے میں؟ مذاکرات کے مقابلے میں. اب اس وقت رائے فلسطین، دو فلسطینی رائے حال ہیں، ایک مذاکرات کا راستہ ہے اور ایک مزاحمت کا راستہ ہے، دو الگ الگ چینل ہیں، بالکل صاف واضح آیا ہے. یہ حماس نے جو راستہ سیکھا، یعنی اپنا نام کیسے چنا، دیکھیں کربلائی نام چنا، کہاں سے چنا، کون سی قوم، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا ناروں کے شیعہ، شعار کے شیعہ، کچھ ہوتے ہیں اصولوں کے شیعہ، کچھ کچھ اصولوں کے شیعہ ہوتے ہیں. تشیع کس چیز کا نام ہے؟ اگر حماسہ کربلا مرکز تشیع ہے، حماسہ تشیع ہے، تو پھر آئے آپ دیکھیں شمر مذاکرات کے لیے امن کا ابھی بہت ساروں کو ہم اس وجہ سے شیعہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شیعوں کے لیے امن کا ماحول فراہم کیا ہے. اپنے حکمرانوں میں سے بھی بعض کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں. کیوں ہیں؟ کہ شیعوں کی ہمدردی میں یہ امن کا ماحول فراہم کر رہے ہیں ہمارے لیے. اب اگر یہ معیار ہے تو شمر سب سے بڑا شیعہ ہے. چونکہ حضرت عباس کے لیے باقاعدہ لکھوا کے لایا عبید اللہ سے امن نامہ کہ امن میں ہو, سل میں ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. حضرت عباس کو بیٹوں سمیت ام البنین کے بیٹے بچانے کے لیے شمر آیا کربلا میں کوفہ سے خط لے کر. ایسے امان نامے کو شمر کے منہ پہ مار دیا. جو شمر تحفظ کے امان نامے لے کر آئے ان امان ناموں کو جیب میں نہیں ڈالنا چاہیے, ان امان ناموں کو شمر زمانہ کے منہ پہ دے مارنا چاہیے. حضرت عباس کے لیے رونے والوں, حضرت عباس کا علم اٹھانے والوں, یہ علم کیا, علم درس کیا دیتا ہے؟ یہ علم درس کس چیز کا؟ یہ علم شمر کے پیمان اور شمر کے امان نامے کو پاؤں تلے روند کے علم شہادت بلند کر کے تشنہ فرات کے قریب شہید ہونا, یہ ہے پیغام عالم. نو امان نامہ لے کر آیا تھا. امان شیعہ کی یہ حالت بن جائے کہ ابھی امنیت کے بھیک مانگنا شروع کر دے, امان نامے شمر زمانہ سے لینا شروع کر دے, اور اس کو بھی کہے کہ بڑا ہمدرد ہے ہمارا. پھر شمر سے بڑا ہمدرد کوئی بھی نہیں تھا.
امریکہ کا جو یار ہے
یہ ہے پیغام کربلا اور فلسفہ کربلا. جو سیکھا جائے, جو بتایا جائے, یہ شبیہیں یہ پیغام دیتی ہیں. یہ شبیہیں فقط یوں نہیں کہ ہم جنت پہنچ جائیں, یہ پہلے ہمیں انسان بنانے کے لیے, پہلے ہمارا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. یہ شبیہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ دو راستے انتخاب کیے, ایک مزاحمت کا راستہ اور ایک مذاکرات کا راستہ. یہ مذاکرات کرنے آئے, ہیرو بنائے, میڈیا نے ان کو ہیرو بنایا, افسانے لکھے گئے, ناول لکھے گئے ان ہیروز کے بارے میں جو فلسطین کا مسئلہ حل کرنے آئے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 50 سال سے زیادہ گزر گیا اور نہ صرف فلسطین اور قدس اور قبلہ آزاد نہیں کرا سکے بلکہ آزاد سرزمینیں بھی الٹا صہیونزم کو فروخت کرنا شروع کر دی. حماس کہاں سے نکلا؟ حماس, مفہوم حماس کہاں سے نکلا؟ حماس یعنی مزاحمت میں بقا کا راستہ, مذاکرات میں ہلاکت کا راستہ ایک قوم نے انتخاب کیا اور ایک نے مزاحمت میں بقا کا راستہ انتخاب کیا. مزاحمت میں جو بقا سمجھتے ہیں اسی کا نام حماس ہے. یہ کہاں سے سیکھا لوگوں نے؟ مزاحمت میں بقا, یعنی جب یزیدیت آ جائے, جب آپ کو روندنے آ جائیں, جب آپ کے لاشوں کو پائمال کرنے آ جائیں, جب تل جائیں, جب آپ کے خلاف آخری نبرد کا اعلان کر کے شروع کر دیں, جب آپ کا قلعہ قمع کرنے کا ٹھان لیں, جب آپ کی نسل اس دنیا سے اور روئے زمین سے مٹانے کے لیے جمع ہو جائیں, یہاں ان کے ساتھ ہمراہ ہونا بقا کا راستہ نہیں ہے. ان کے سامنے جھک جانا بقا کا راستہ نہیں ہے. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں ان ذلیل غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما. میں ظالموں کے اندر زندگی بسر کرنے کو, اپنی ہلاکت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رند جانے کو اپنی بقا سمجھتا ہوں. یہ مزاحمت میں بقا کا راستہ. دیکھیں بہت عمیق فلسفہ ہے اور اتفاقاً آج کی ضرورت تشیع کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تشیع کبھی بھی ظالموں کے سائے میں باقی نہیں رہا، مزاحمتوں سے باقی رہا۔ ایسے ہو جاتا ہے بسا اوقات کے بقا آپ کی مزاحمت میں ہے، ورنہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کوشش کر لی کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کریں، ہم کسی طرح ان کے ساتھ ہو جائیں اور ان کی چھتریوں کے نیچے ہم باقی رہیں، ایک بھی باقی نہ رہے پھر بھی زندہ ہیں، اور ان کی چھتریوں میں سب بچ جائیں پھر بھی مردہ ہیں۔
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر،
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر،
شہادت شہادت
سعادت سعادت،
شہادت شہادت
سعادت سعادت،
نہ ذلت قبول نہ سازش قبول،
شہادت قبول
شہادت قبول، نہ ذلت قبول نہ سازش قبول،
شہادت قبول
شہادت قبول۔
یہ بقا کا فلسفہ کہاں سے؟ دیکھیں قرآن نے ہماری غلط فہمیاں بہت دور کی، غلط فہمیوں میں زندگی بسر کرنے والے، غلطیوں پہ غلطیاں کر کے اور غلطیوں کے اندر خوش رہنے والے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ قرآن نے جا بجا ٹوکا، یہ غلطی کر رہے ہو، اپنی اصلاح کرو، غلط سوچ رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو۔ قرآنی آیات کا ایک پورا حصہ ہے قرآن کا، اگر ہم قرآن کو واقعاً پڑھیں، پہلی شرط یہ کہ پڑھیں، پہلے قبرستانوں سے اٹھا کے گھر میں لائیں، واپس لائیں قرآن، مردوں سے چھڑا کے زندوں کے لیے لائیں، جو کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کو ہدایت کرنے آیا ہے۔ قرآن کو نجات دیں مردوں سے، آج تک کیا کر رہے تھے، مردے بخشواتے ہیں قرآن سے، اب قرآن کو نجات دیں مردوں سے، زندوں کو دیں گے قرآن، اور اس کو غلافوں سے نکالیں، اس کو کھولیں، اس کا تقدس پائمال نہیں ہوتا، صرف چومنے کے لیے بھی نہیں آ کے بھوسے دے کے قرآن پھر اوپر رکھ دیں ہم، اس کو نکالیں، اس کو کھولیں، اور کھول کے بھی استخارے نہ دیکھیں، ہدایت دیکھیں اس کے اندر۔ فال کی کتاب نہیں ہے یہ، فالگیری کی، نجوم کی کتاب نہیں ہے قرآن، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے ہدایت لیں اس کتاب سے، کھول کے دیکھیں قرآن نے کیا چیز چھوڑی جو ہماری ہدایت سے مربوط تھی اور قرآن نے بیان نہ کی ہو، ایک نقطہ تک نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کیا، کلمہ کلمہ نقطہ نقطہ بیان کیا، حتی قرآن کی توجہ اتنی تھی کہ ممکن ہے یہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، کہ اگر انہی غلط فہمیوں میں رہے کبھی اصلاح نہیں پا سکیں گے، لہذا ایک حصہ پورا آیات کا غلط فہمیاں دور کرنے والا ہے، اپنی غلط فہمیاں دور کرو۔ ان آیات کا کوڈ بتا دوں، کون سی آیات ہیں؟ جو لا تحسبن لا یحسبن لا یحسبو، ان جملوں سے جو شروع ہوتی ہیں، یہ اکثر آیات ہماری غلط فہمیاں دور کرنے آئی ہیں، ہم بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جن پر ایمان ہے ہمارا، جنہیں ہم سمجھے درست کام کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، ان غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، انہیں قرآن نے دور کیا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جس میں سب شریک ہیں و سب مبتلا ہیں، وہ موت و زندگی کے تصور میں جو انسان کو غلط فہمی ہے، موت و حیات کے تصور میں، یعنی فلسفہ موت و حیات میں جو غلط فہمی ہے انسان کو۔ ہم مردہ کس کو سمجھتے ہیں؟ اسی کو سمجھتے ہیں جو کھا پی رہا ہو، جو بول رہا ہو، جو چل پھر رہا ہو، جو تولید نسل کر رہا ہو، جس کی نبض چل رہی ہو، جس کا دل دھڑک رہا ہو، اسی کو کہتے ہیں نا زندہ۔ تو مردہ جس کی یہ گردن کٹ گئی ہو، جس کی نبض تھم گئی ہو، جو کھاتا پیتا نہ ہو، اس کو ہم مردہ کہتے ہیں، مردہ یعنی جس کی گردن کٹ گئی، جس کا سینہ چھلنی ہو گیا، جس کی پیشانی اڑ گئی، وہ مردہ، اور یہ جو کھا پی رہا ہے یہ زندہ ہماری نظروں میں۔ چلتی نبضوں کا نام زندگی اور تھمی ہوئی دھڑکنوں کا نام موت، فوراً قرآن آیا، فوراً قرآن آیا کہ بہت بڑی غلط فہمی میں، تباہ کن غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو، ہلاک کنندہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہو، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کٹی ہوئی گردنوں کو میت نہ کہنا، مردہ نہیں کہنا، تم مردہ ہو، یہ زندہ ہیں. کتنی بڑی غلط فہمی کہ ہم مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ سمجھتے ہیں. اور اسی قرآن میں آگے چل کے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہو کہ جو رینگ رہے ہیں، جو کھا بھی رہے ہیں، یہ دواب جن کو ہم نے عقل دی سوچتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے سماعت دی سنتے نہیں ہیں، ان کو تم سمجھتے ہو یہ زندہ ہیں؟ نہ، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. تم چلتی پھرتی لاشوں کو زندہ اور زندہ کو مردہ سمجھتے ہو. اپنی اصلاح کرو، اپنے تفکر کی اصلاح کرو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. زندہ ہے، وہ رزق پا رہے ہیں. رزق تو فقط غلہ نہیں ہے، رزق تو صرف چنے اور چاول نہیں ہے، رزق تو فقط چکن اور کباب نہیں ہے، شاید ایک لاش بھی یہ کھا رہی ہو، چلتی پھرتی لاش. انہوں نے کہا کہ جس کا معدہ کام کر رہا ہو وہ زندہ ہے. فرمایا کہ جو گردن کٹاوٹ ہے اس کو کبھی میت نہ سمجھو، اس کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، یہ حی ہے. عزت افزائی کے لیے نہیں کہا، اعزازی نہیں کہا، حقیقتاً زندہ ہے، یعنی حیات وہ ہے. اس لیے نہ حیات کے معنی معلوم ہے، نہ موت کے معنی معلوم ہے. خوب، یہی امتوں کے اندر بھی یہی ہے، امتیں مردہ اور زندہ امتیں. بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امتیں زندہ ہیں جن کے اندر ہلچل ہے، جن کے اندر تھوڑی ریل پیل ہے، وہ زندہ ہیں. نہ، کبھی مردہ امتوں میں بھی ریل پیل ہوتی ہے، کبھی مردہ معاشروں میں بھی ریل پیل ہوتی ہے. دیکھا آپ نے، جانور جب مر جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے جانور، حلال گوشت یا حرام گوشت جب پھینک دیتے ہیں اس کو، کچھ عرصے بعد اس کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے مردار کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. یہ کیڑے رینگتے ہیں، یہ کیڑے تولید نسل کرتے ہیں، یہ کیڑے کھاتے بھی ہیں، یہ کیڑے پیتے بھی ہیں، یہ کیڑے آتے بھی ہیں، یہ کیڑے جاتے بھی ہیں، لیکن ایک مردار کے اندر یہ کیڑے ہیں. فقط افراد کا آنا جانا، فقط افراد کا کھانا پینا، فقط افراد کا اٹھنا بیٹھنا، فقط بات چیت کرنا، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ معاشرہ زندہ ہے. شاید مردار کے اندر پڑے ہوئے کیڑے ہیں جو اٹھ کے گھوم پھر رہے ہیں. امت مردار ہے، معاشرہ مردار ہے، اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ بدبو، یہ معاشرتی برائیاں، یہ فساد، یہ مردار کے اندر پڑے ہوئے کیڑوں کی علامت ہے. یہ ان کیڑوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو زندگی زندگی ہے، رونق ہی رونق ہے. یہ ہے کہ انسان آئے منبع حیات سے، حیات سیکھے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اجابت کرو خدا اور رسول کو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں حیات کی طرف بلاتے ہیں، زندگی کی طرف بلاتے ہیں، یعنی یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے. اگر اس میں آئے گردن کٹا بھی دی تو بھی زندہ ہو، اور ادھر سے باہر اگر زندہ بھی رہے تو صرف ایک کیڑے اور مردار کے اندر پڑے ہوئے، زندہ نہیں ہو. بقا کس میں ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری بقا کس میں ہے. سید الشہداء فنا کے لیے نہیں گئے، مٹنے کے لیے نہیں گئے. یہ نہیں کہا کہ میں مٹنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ میں باقی رہنے جا رہا ہوں، میں بقا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میری بقا اس میں ہے، میری سعادت اس میں ہے. بس وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں جب عزت و ذلت کے دوراہے پہ قومیں آ جاتی ہیں، جب عزت و ذلت کے دوراہے پہ راہبر آ جاتے ہیں، جب عزت و ذلت کے دوراہے پہ پیشوا اور لیڈر آ جاتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کے لیڈر ہیں، کہاں کے راہبر ہیں، آیا امام عزت ہیں یا نہیں ہیں. وہاں جا کر اپنا امتحان دیتے ہیں، اپنی بصارت و بصیرت کا امتحان دیتے ہیں. مزاحمت میں بقا، تو یہ افتخار شیعہ ہے، یہ تاریخ تشیع ہے، تشیع کو باقی مزاحمت نے رکھا ہے، اور جہاں مزاحمت نہیں کر سکا وہاں پر ضم ہو گیا ہے، وہاں اپنا تشخص کھو بیٹھا ہے، وہاں پر ختم ہو گیا، مزمل ہو گیا وہاں پر. خوب یہ غلط فہمیاں ہیں، بعض جو اپنی بقا کے لیے سوچتے ہیں کہ سفارت خانوں کے ذریعے ہمیں بقا مل جائے گی، سپر طاقتوں کی چھتری کے نیچے ہمیں بقا مل جائے گی. پھر کربلا سے کیا تعلق ہے؟ پھر کربلا میں کیوں روتے ہو؟ پھر کربلا میں کیوں روتے ہیں؟ گریہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ آپ کا راستہ اس میں ہے، لیکن یہ مصائب کا راستہ ہے. مزاحمت آسان نہیں ہے، حماسہ آسان نہیں ہے سن، حماسہ آسان کام نہیں ہے. حماسہ یعنی مزاحمت، حماسہ یعنی مبارزہ. یہ وہ راستہ تھا انہوں نے کربلا سے سیکھا، چونکہ مزاحمت میں بقا فقط کربلا درس دیتی ہے، بس. باقی کسی مکتب کے پاس ایسا فلسفہ موجود نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. مزاحمت کس طرح کی؟ شروع کے لیے، آغاز کے لیے کم از کم مزاحمت فکری، نظریاتی مزاحمت کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر نظریاتی مزاحمت کرو. ایک من گھڑت، ایک غلط سفسطے کے لیے مزاحمت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک حقیقت کو تو پیش کریں. لہذا یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ جو بھی سلطان جور کو دیکھے اور اس کے سامنے کلمہ حق نہ کہے، وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم مزاحمت اتنی کرو کہ ایک نظریے کو تو رد کرو آپ. کم از کم مزاحمت یہ کہ یزیدیت کو کم از کم ریجیکٹ کرو، کہو کہ غلط ہے. یہ کم از کم مزاحمت ہے کہ کہنا کہ یہ باطل ہے، یہ غلط راستہ ہے. جس میں یہ بھی مزاحمت نہیں ہے وہ ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہے. یعنی مکتب کربلا میں وہ ہلاک ہے، میدان کربلا میں وہ ہلاک ہے، وہ باقی نہیں ہے. باقی وہ ہے جو شہداء کربلا کا راستہ طے کرے. ایک مزاحمت تو دکھو اپنی. آپ دیکھیں بعضوں نے سید الشہداء کے ساتھ مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کیا، کوفہ. اور پورا عالم اسلام اس وقت کوفہ تھا، پورا عالم اسلام. کوفہ یعنی تماشائی، کوفہ یعنی بے حس. کوفہ نہ صرف وہ جو عراق کے اندر ایک شہر ہے اس میں رہنے والا، نہ. کوفہ یعنی مکار، کوفہ یعنی دھوکہ باز. یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ حضرت ثانیہ زہرا کے جملے ہیں، یہ کوفیوں کو بے نقاب کرنے والی خاتون کے جملے ہیں. خواتین پوچھتی ہیں اس وقت کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، آپ کوفیت کو بے نقاب کر سکتی ہیں، آپ ان کو جو چہروں پر ہزار رنگ کے نقاب چڑھائے ہوئے ہیں ان کے ہزار رنگ نقاب اتار سکتی ہیں. یہ خاتون نے یہ کام کیا، کوفیت کو رسوا کیا. یا اہل الکوفہ، یا اہل الخطل والمکر والغدر، اے کوفیو، اے نئے رنگ بازو، اے دھوکہ بازو، اے ہزار چہرہ لوگو، ہزار چہرہ جن کے ہزار چہرے ہوں، اے ہزار رنگ لوگو جو رنگ بدلتے رہتے ہوں، جو ہر رنگ میں ایک ہر روز ایک نیا رنگ اپناتے ہوں، اے چغل خور لونڈیوں کی مانند لوگو، اے مردار کے تابوت کے اوپر لپٹی ہوئی چاند چمکتی چاندی کی طرح لوگو. یہ جملے خطبے کے جملے کا درس کروں، اور گندگی کے ڈھیر پہ اکھے اگے ہوئے سبزے کی مانند لوگو. ہر سبزہ تو چمن نہیں ہوتا, ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ. یہ جملے تھے بی بی کے اس خطبے کے اندر, یہ کوفیت کو بے نقاب کر رہی تھی. اتابقون علی اخی, اسی میں بی بی نے فرمایا, تو رو رہے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بس جس طرح سے ہو سکتا ہے فقط رونا ہے, بعضوں نے نتیجہ لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روئیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں اور روئیں. میں تو کہتا ہوں جن کو نہیں آتا وہ روئیں, جو ان کو رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنائیں, لیکن اس رونے سے ایک پیغام دیں. احساسات کا رونا نہ روئیں, تماشائیوں کا رونا نہ روئیں, بلکہ مقصد کا رونا روئیں, فریادیں کر کے روئیں, چیخ چیخ کے روئیں, دنیا کو بتاؤ کہ ہم رو رہے ہیں, تاکہ دنیا ہم سے پوچھے کیوں رو رہے ہیں, پھر ہم بتائیں کہ کیوں رو رہے ہیں. روئیں آپ, میں نہیں کہہ رہا نہ روئیں, روئیں اور بیشتر روئیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن مقصد کے لیے روئیں. رونے کو مقصد نہ بنائیں, مقصد کے لیے روئیں. چونکہ اگر ایک جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بیویوں کو آرزو تھی کہ ہمارے لیے رونے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر اتنی آرزو تھی تو بی بی جب کوفہ میں گئی سارا کوفہ رو رہا تھا, بس آپ کی آرزو تو پوری ہو گئی, آپ کو رونے والے اتنے. انہی کو کہا کہ اتابقون علی اخی, میرے بھیا کو روتے ہو. ایک خاتون کس حالت میں ہے, اصل یہ بی بی کیا سلابت ہے, کیا حماسہ ہے, حماسہ زینب پڑھے یا حماسہ حسین؟ انسان بسا اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ کس کا حماسہ پڑھے, ایک سے بڑھ کر ایک. خدا شاہد ہے کہ بعض جہاد سے دیکھیں تو حماسہ حسین کو حماسہ زینب نے بچایا ہے. کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود. کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی, شیعہ مرجا جاتا اگر زینب نہ ہوتی. کربلا می مرد اگر زینب نہ بود. حماسہ زینبی دیکھیں, سلابت دیکھیں, اچھا مزاحمت دیکھیں بی بی کی. وہ خواتین جو احساسات کے لیے روتی ہیں وہ دیکھیں کون سا رونا روئیں. میں نہیں کہتا نہ روئیں, میں کہتا ہوں پہلے سے زیادہ روئیں. میں کہتا ہوں اصل نوحہ گھر کے بغیر روئیں. میں کہتا ہوں مجالس کا بھی انتظار نہ کریں, گھروں میں بھی روئیں, گلیوں میں بھی روئیں, چوکوں میں بھی روئیں, ہر جگہ روئیں, لیکن حماسی رونا روئیں, حماسے کے ساتھ روئیں. احساسات تو یہ ہوتے ہیں کہ اگر بچے کو بخار ہو گیا, ماں کو سب کچھ بھول جاتا ہے, نماز کا ٹائم بھول جاتا ہے, روزہ بھول جاتا ہے, گھر کی اشیاء بھول جاتی ہیں, کھانا پینا پکانا سب بھول جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کھانا نہیں پکا, کہتے دیکھتے نہیں ہو بچہ مریض ہے. اسے کہتے ہیں کچھ چیز دھلی ہو نہیں, کہتے دیکھتے نہیں ہو بچہ مریض ہے. جو بھی پوچھے خاتون خانہ سے, یہ کہتی ہے بہانہ کیا ہے کہ بچہ مریض. اور واقعاً ایسے ہے, چونکہ جب بچہ مریض ہے تو اس کی نیندیں حرام ہیں, جب بچہ مریض ہے تو اس کے آسائش سالب ہے, جب بچہ مریض ہے تو یعنی یہ گویا خود مریض ہے, بچے کے درد میں خود کرا رہی ہے. یہ احساسات ہیں. اس کا بچہ مریض ہو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ بھی تو ایک خاتون ہے, یہ بھی تو ایک خاتون ہے جو 103 جنازے 104 جنازے کربلا میں چھوڑ کے آئی ہے, اور وہ بھی نہ ہارٹ اٹیک اور شوگر سے, بلکہ کٹی گردنوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی ہے, اور پائمال لاشوں کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے آئی ہے, اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر اور اپنے آنسو ضبط کر کے آئی ہے. یہ بھی تو ایک خاتون ہے. اس کے اندر کتنی سلابت ہے, کتنا حماسہ ہے اس کے اندر, کتنا حماسہ ہے اس بی بی کے اندر. کہ جب گئی جا کر دیکھا لوگ رو رہے ہیں, وہ اسے تو روتے ہوئے دیکھ کر اسے تو بالکل رشمی ہو جانا چاہیے تھا. پھر آگے نو کے سنا پہ سب کے سارے خود رسیوں میں بند ہے, اور جیسا قبر رسول پر خود جا کر فرماتی ہیں کہ کمر کوڑوں سے سیاہ ہے، پھر بھی دیکھیں صلابت اور حماسہ زینبی کی کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ رسیاں صلابت کو روکتی ہیں حماسے کو روکتی ہیں، نہ توک روکتے ہیں، نہ کوڑے روکتے ہیں، نہ کٹے ہوئے سر روکتے ہیں، نہ پائمال لاشیں روکتی ہیں، پھر بھی جب آتی ہے اس قوم کو دیکھتی ہے جنہوں نے گریے کا نقاب اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا، گریے کے نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، انہی کا نقاب اتار دیتی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیتے ہو، اتبکون لاخی، میرے بھیا کو رو رہے ہو، فبکو واللہ انتم احراء بالبقا، خدا کی قسم تم ہی رونے کے سزاوار ہو، تم ہی جیسوں کو رونا چاہیے، اور قیامت تک روتے رہو، کبھی تمہاری یہ فریادیں نہ تھمیں، روتے رہو گے تم. یہ کس رونے کی مذمت تھی؟ وہ بی بی جس کو حسرت تھی، یہاں پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو خوش ہونا چاہیے تھا بی بی کو کہ ہمارے رونے والے پیدا ہو گئے، لیکن انہی کو کہہ رہی ہیں کہ یہ رونا، اس کے دھوکے میں ہم نہیں آتے. ہمیں تماشائیوں کا رونا رو کے دھوکہ دیتے ہو، ہمیں مکاروں کا رونا رو کے دھوکہ دیتے ہو، یہاں بیٹھ کے رو رہے ہو، کوفہ میں بیٹھ کر رو رہے ہو، کربلا کیوں نہیں آئے؟ کیوں تم میں سے کسی کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہے؟ اگر ایک سر تمہارا نو کے نیزہ پہ ہوتا روتے تو یہ تماشائیوں کا رونا نہیں تھا، یہ مقصد کا رونا تھا. یہاں تو بھتیجا چچا سے کہے تو وہ چچا باپ کے گھر سے بھی نکلوا دے گا اس کو، بدتمیز کیا بات کرتا ہے مجھے. انہوں نے کہا، خود چچا کو کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. آپ دیکھیں چچا، تو کوئی دین ہے، دین کلچر نہیں تھا، انڈین کلچر کے تحت کوئی شادی وہاں نہیں ہوئی، کوئی شادی، یہ یقین کر لیں کہ کوئی شادی اہل بیت کی انڈین کلچر کے تحت نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ جتنے ہمارا ہے نا یہ سیرا گانا وغیرہ، یہ سارا اصل عربوں میں ہے ہی نہیں ہے، یہ پھر دین میں سرے سے نہیں ہے، یہ مائیوں وغیرہ یہ سب انڈیا میں ہوتا ہے، یہ وہاں پر نہیں ہوتا، یہ چوڑیاں اور یہ اور فلاں پلو باندھنا اور پلو کھولنا اور یہ سارا، یہ سب انڈیا میں ہوتا ہے، اصل عربی کلچر میں بھی نہیں ہے، چلے جائے کہ دین میں. سید الشہداء نے بھتیجے سے کیا کہا؟ کہ کہا کہ یہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے، انکار نہیں ہے آپ سے، آپ ایک سمجھدار تربیت یافتہ میرے بیٹے، میرے بھائی کے بیٹے، مجھے کوئی عرض نہیں ہے، بے شک آپ کریں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ میری اس بیٹی سے شادی نہ کریں، میری بڑی بیٹی سے. خود سید الشہداء فرما رہے ہیں، کہا کہ میری چھوٹی بیٹی سے کرو، وہ زیادہ مناسب ہے، یعنی فاطمہ کبریٰ سے. وجہ بھی ساتھ بیان کی، کہا کہ سکینہ میری بیٹی بڑی، وہ شاید تیرا حق جو حقوق کے شوہر بنتے ہیں وہ شاید نہ ادا کر سکے، اور تجھے پھر شکوا ہوگا بعد میں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میری بیٹی اس قدر فانی فلہ ہے، اس قدر متصل ہے ذات خدا کے ساتھ، اس قدر اس کا عشق ہے ذات خدا کے ساتھ، کہ اس کو تو دنیا و مافیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی، یہ تجھے نہیں سنبھال پائے گی، یہ تیری توقعات پوری نہیں ہوں گی اس سے. کہا اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بیٹی دوسری جو میری چھوٹی ہے اس سے شادی کر، لہذا انہی سے شادی ہوگی، خود حضرت نے عقد پڑھا اور کربلا میں دونوں آ گئے. اس طرح اہل بیت کی شادیاں ہوتی ہیں. اور ایک اور ماجرا سناتا جاؤں یہاں، یہ اس لیے کہ ان سے درس لینا، کہ تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، صرف یہ کہ سننے، اور یہ کہ ہمارے اپنے مسائل جو مشکلات ہیں ان کو حل کریں، یہ کلچر کے پیچھے دیواروں کے پیچھے جو جل سڑ رہے ہیں ان کو نجات دینے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ توڑیں ان دیواروں کو. پھر پوچھتے کون توڑے گا؟ آپ توڑیں گے، کون توڑے گا ان دیواروں کو؟ یزید کا رشتہ مانگنے کے لیے مروان آیا، یزید کے لیے عبداللہ ابن جعفر، رسول اللہ کے حضرت سید الشہداء کے چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کے جو شوہر نامدار ہیں، اب وہ بیٹی حضرت زینب سے تھی یا نہیں تھی اب یہ نہیں معلوم، لیکن عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے مروان آیا سید الشہداء کے پاس، وہ بھی یزید کے لیے. معاویہ کی زندگی میں کہ اس اور وہ بھی دو خاندانوں کے تعلقات اچھے ہونے کے لیے. پھر اس نے مال و دولت و ثروت و کہا کہ کیا کیا ملے گا آپ کو, تو جناب عبداللہ نے کہا کہ ہمیں اختیار نہیں ہے, ہمارے خاندان کے بزرگ امام حسین علیہ السلام ہیں, وہ ابھی تشریف نہیں رکھتے, جب وہ آئیں گے تو پھر بات کرنا. تمہیں کیا جواب ملتا ہے؟ سید الشہداء آ گئے, وہ مجلس برپا ہوئی, مروان آ گیا. اس وقت مروان مدینے کا حاکم تھا, اس وقت والی مدینہ تھا, گورنر تھا یہ. یہ آیا سید الشہداء کے پاس آ کر, پھر اس نے کہا سارا خاندان اہل بیت بیٹھا اور اس نے بات شروع کی. بہت مفصل ماجرا ہے. سید الشہداء نے وہی مروان کو ڈانٹا, رسوا کیا اور فرمایا کہ ہمیں اس طرح سے بیٹیاں دے کر اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قبائلی جاہلیت کی رسم ہم ایجاد نہیں کرتے. بلکہ مروان نے بہت کچھ کہا, سید الشہداء نے اسی مجلس و محفل میں اسی میں خاندان عقیل سے ایک لڑکے کے ساتھ, اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں رہا, پہلے کا مطالعہ ہے, ایک لڑکا خاندان جناب عقیل سے تھا, اب یا ان کے مسلم ابن عقیل کا بھتیجا تھا یا کیا تھا, اس لڑکے کے ساتھ اسی مجلس میں دونوں ہوتے, ان سے جا کر لڑکی سے پوچھا, لڑکے سے پوچھا اور وہیں پر ان کی شادی کر دی دونوں کی, اسی بیٹی کی شادی جس کا رشتہ مروان مانگنے آیا تھا. یہ اہل بیت کی شادیوں کا طریقہ تھا, اس طرح سے کرتے تھے وہ. ہم کیا منہ دکھائیں گے سید الشہداء کو, حقیقتاً کیا منہ دکھائیں گے؟ تیس تیس سالہ بچیاں گھروں میں بٹھائی ہوئی ہیں, تیس تیس سالہ جوان گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور حسین حسین کرتے ہیں. کون جواب دے گا؟ یہ دین سے باہر کر کے بسنت بھی منا لیتے ہیں, عاشور بھی منا لیتے ہیں. واقعاً دین کے تحت آنا صرف زبان سے تو نہیں ہوتا, وہی دین ہے جو پہلے کہا تھا کہ آٹے میں نمک کے برابر ڈالتے ہیں ہم, نمک کے برابر اس میں پوری شادی کے اندر صرف عقد, وہ مولانا جو آتا ہے وہ ایک دینی کام ہوتا ہے بس, نکاح, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوتا پوری شادی کے اندر شروع سے لے کر اینڈ تک. وہ نمک ہی ہو گیا نا آٹے میں, آٹے کا اتنا بڑا وہ گوندا ہوا ہے شادی, اتنا اہتمام, اور اس کے اندر صرف عقد اسلامی ہوا ہے بس, باقی کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہماری شادیاں جو کرتے ہیں ہم لوگ, جہیز اتنا بنانے میں لگ جاتے ہیں, رسومات ایسی انجام دینے میں شروع ہو جاتے ہیں, اور ان رسومات کی وجہ سے محروم ہیں سب, تباہ ہو رہے ہیں سب. کبھی کیا بہانہ, کبھی کیا بہانہ, والدین احساس ذمہ داری نہیں کرتے, دوسرے احساس ذمہ داری نہیں کرتے. یہ دیواریں گرا سکتے ہیں آپ, ان سے بھی ثواب ہوتا ہے, مائیوں سے بھی ثواب ہوتا ہے آپ کو, ان چیزوں سے بھی, جہیز سے بھی ثواب ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے, عذاب. جو مانتی ہے اس کے ساتھ کر دیں جی. یہ بھی ہے کہ خود درست آغا صاحب نے سوال اٹھایا کہ بعض لڑکیوں یا لڑکوں کے ذہن میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مثلا شادی کریں گے فلاں وہ سپنوں کے شہزادے سے, اور اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. جب آپ کی عمر ہو گئی ہے, جب آپ کے آ گئے اس حد میں, سن میں آ گئے ہیں, جب ذہنی طور پر رشید و بالغ ہو چکے ہیں, اب آپ ان غیر شرعی مسائل کے انتظار میں نہ رہیں, پائمال نہ کریں اپنے بہت ساری چیزوں کو اپنے وجود کے اندر, تاکہ نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوں, دینی مشکلات بھی پیدا ہوں, معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوں. ذمہ داری کا ثبوت دیں, بچے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں. یہی آپ کی اسی مجلس میں جوان ایک بیٹھا ہوا ہے, اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, جس نے اپنے والدین کو 20 سال کی عمر میں جا کر کہا کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ میرے لیے انتظام کرو, شرعی ذمہ داری ہے. وہ متدین والدین تھے, اور والدین کو جا کر بتایا کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, یہ فریضہ ہے آپ کا جو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. وہ مان گئے آخر کار, لیکن یہی ہے اگر لڑکی کسی صورت میں نہیں مانتی وہ والدین سے پھر حجت ختم ہو جاتی ہے, یعنی اتمام حجت ہو گئی. والدین کو چاہیے کہ چونکہ یہ تربیت کے آثار میں سے ہے نا, یہ تربیت ایسی نہیں ہوئی, تربیت مادی ہوئی ہے, اس تربیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اول سے اس بچی کی تربیت درست ہوتی تو اس کی سوچ مثبت ہوتی, وہ اس طرح سے سپنوں میں نہ رہتی, اس کو حقائق کی طرف لاتے, اسے بتاتے کہ زندگی کیا ہے, اسے مفہوم اور مقصد حیات سمجھاتے, اسے دین سے آگاہ کرتے, یعنی گھریلو ماحول ہمارا در حقیقت سب پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس میں دین آ جائے, کلچر نہ ہو, تو پھر اب دیکھا دیکھی ظاہر ہے, سہیلیوں کو دیکھا, دوسروں کو دیکھا, وہ فلانی اس طرح فلانی اس طرح. نہ شادی تعلیم سے روکتی ہے, نہ شادی کسی سے روکتی ہے, شادی فقط فساد روکتی ہے, ترقی نہیں روکتی. شادی بے حیائی روکتی ہے, ترقی نہیں روکتی, تعلیم نہیں روکتی, کچھ بھی نہیں روکتی, بلکہ ان ساری چیزوں کو محافظ ہے شادی. لیکن کلچر ہے ہمارا اس طرح سے بنا ہوا اور اس کو دن بدن اس میں تقویت کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے جا رہے ہیں. ایک نمونہ پیش کیا آپ کی خدمت میں, لہذا جی ان کی بھی شادی ہوئی, کسی اور سے ہوئی تھی وہ, چونکہ میں پہلے عہد لیا تھا اس بارے میں سوال نہیں کریں گے آپ. اب بعض سوال موضوع سے بہت دور ہیں. کل یوم عاشورا, کل عرض کربلا کا مفہوم بیان کریں. دیکھیے اس کا مفہوم یہ ہے, ابھی بہت بڑا سوال ہے, اس کے لیے بہت فرصت چاہیے کہ کیا اس سے مراد کیا ہے. کل یوم عاشورا کل عرض کربلا کا معنی یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ روح کربلا, ارکان کربلا اور آداب و فرائض اور ذمہ داریاں کربلا کی سمجھ جائیں تو آپ اپنا ہر دن عاشورا بنا سکتے ہیں, اپنی ہر سرزمین کو کربلا بنا سکتے ہیں. وہ مفہوم ہے اس کا. وقت ختم ہو گیا, وہ بھی سوال آدھے بھی نہیں ہوئے اور وقت ختم ہو گیا. پھر کسی فرصت میں انشاءاللہ یہ سوالات آپ کے محفوظ ہیں, اور اگلی گفتگو جو ہوگی وہ انہی سوالات کے تناظر میں انشاءاللہ, اگر زندگی ہوئی, آپ کی خدمت کا موقع ملا, آپ کی زیارت نصیب ہوئی, تو اگر پھر کسی, تو انشاءاللہ اگلی گفتگو انہی سوالات کے تناظر میں انشاءاللہ کریں گے کہ سارے سوالات آ جائیں اس میں انشاءاللہ.
اس سیمینار اور اس جیسے دیگر سیمینار جو مختلف علاقوں میں منعقد ہوتے ہیں, ان کی سیریز کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سیمینار روزانہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں, آپ اپنے لیے اپنے دیگر احباب کے لیے استفادے کا ایک موقع مہیا ہے. سائٹ کے نام آپ نوٹ کر لیے, www.bagenl.com.